الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. ہماری جو جمعے کی مجلس ہوتی ہے اس کے اندر ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھ رہے ہیں. اس میں پانچواں خلق ہم پچھلی مجلس کے اندر شروع کر چکے تھے جو کہ صلہ رحمی ہے. مشائخ نے جو ترتیب بنائی اس میں سب سے پہلا سچ بولنا، دوسرا سچ کا معاملہ کرنا، اور تیسرا احسان کا بدلہ دینا، اور چوتھا تھا کہ حاجت مندوں کی مدد کرنا، اور پانچواں خلق دس میں سے پانچواں وہ ہے صلہ رحمی، یعنی رحم کے رشتوں کو آپس میں جوڑنا. تو جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم حضرت کی کتاب میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کچھ ایکسپلینیشن وغیرہ ساتھ ساتھ چلاتے رہتے ہیں. تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو صلہ رحمی کی تعریف پڑھی تھی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، یعنی وہ ایزا بھی پہنچائیں تو صبر کرنا، وہ توڑیں تو ان سے جوڑنا، وہ پریشان کریں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور اس رشتے کو باقی رکھنا، سلامت رکھنا، ٹوٹنے نہ دینا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایزا پہنچائیں تو صبر کرنا، کیونکہ جب کوئی ایزا پہنچاتا ہے تو جو ایک انسٹنٹ ری ایکشن ہوتا ہے، ایک انسان کا طبعی رد عمل، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی کہتا ہے کہ اچھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو تم میرے ساتھ کرو گے میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا، تم نے مجھے ایزا پہنچائی ہے تو میں بھی تمہیں ایزا پہنچاؤں گا، آج نہیں پہنچا سکا تو کل پہنچاؤں گا، کل نہیں پہنچا سکا تو پرسوں پہنچاؤں گا، کھل کر تمہیں ایزا نہیں پہنچا سکا تو چھپ کر کے پہنچاؤں گا، لیکن پہنچاؤں گا ضرور. تو صلہ رحمی کیا ہے کہ نہیں، اگر اس نے ایزا پہنچائی ہے تو اس کے اوپر صبر کر کے خاموش ہو جانا، برابر سرابر کا معاملہ اس کے ساتھ نہ کرنا، کیونکہ اگر تم ایسے کرو گے تو یہ رشتہ جو ہے وہ تمہارا ٹوٹ جائے گا، اور اگر تم صبر کر لو گے تو یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا. پھر اس کے بعد توڑیں سو تو ان سے جوڑنا، یعنی وہ آپ سے زیادہ فری نہیں ہونا چاہتے، وہ آپ کو لفٹ نہیں کرانا چاہتے. ہمارے کراچی میں کہتے ہیں جی لفٹ نہیں کرانا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو لفٹ نہیں کرانا چاہتے، وہ آپ سے دور دور رہتے ہیں، آپ ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہیں، دنیاوی سٹینڈرڈز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں، آپ کلفٹن میں رہتے ہیں، آپ پتہ نہیں لاہور میں کیا ہے، گلبرگ ہے، آپ جو ہے وہ کسی اچھے سے ٹاؤن میں رہتے ہیں اسلام آباد کے اندر یا انڈیا کے اندر اس قسم کی جگہ ہیں، اور آپ کے باقی رشتے دار جو ہیں وہ اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں یا جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کٹی پہاڑی کے پیچھے رہتے ہیں یا کہیں اس قسم کی جگہ پہ رہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ لوگ جو ہے نا ان کی کلاس جو ہے نا وہ میری کلاس کے عین مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے نا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، ان کو انگریزی بولنی نہیں آتی، ان کو جو ہے وہ چمچے کاٹے سے کھانا نہیں آتا، ان کو جو ہے وہ رکھ رکھاؤ نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو ان سے جو ہے نا وہ مجھے یعنی توڑ دینا چاہیے ان کے ساتھ معاملہ، ٹھیک ہے. تو جو آپ کے ساتھ توڑنا چاہ رہا ہے آپ اس کی دم میں گھسیں، یہ صلہ رحمی ہے نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ آپ ان کی دم میں گھسیں، آپ ان کو جو ہے وہ اذیت پہنچائیں، ان کے گھر میں کسی طرح سے پہنچ جائیں اور اپنا جو ہے وہ کچرا لا کر کے ان کے گھر کے اندر ڈمپ کر دیں، بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مت توڑیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ توڑا ہے تو اس کے بدلے میں آپ ان کے ساتھ مت توڑیں کہ بھائی میں اپنے اورنگی ٹاؤن میں خوش ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ڈیفنس کے اپنے کسی رشتے دار کے پاس جانے کی اگر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ روابط رکھیں، ان کے سر پہ سوار نہ ہو جائیں، ان کے لیے مصیبت کریٹ نہ کر دیں، لیکن رشتہ جو ہے وہ قطع نہ کریں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کوئی جیسے، اور یہ خاص طور پر یہ کب آتا ہے، اس کی اپلیکیشن کب آتی ہے، کہ جب ان کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، ان کے گھر میں کوئی صدمہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت جو ہے نا وہی یاد کرنا ہے کہ جی اس نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی تھی، وہ تو میرے ساتھ جڑنا ہی چاہتا، تو میں بھی جو ہے نا وہ ان کے ہاں تعزیت کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں بھی ان سے جو ہے وہ دو صبر کے بول کہنے کے لیے میں بھی ان کے پاس نہیں جاتا. ایسا مت کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی بھی موقع مل رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ تعلق رکھ لیں. خوشی کے اندر ویسے اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ویسے انوائٹ نہیں کرتے اپنے غریب رشتے داروں کو، ٹھیک ہے؟ لیکن خوشی کے اندر ویسے ہی کوئی پیغام بھیج دیں اگر وہ آپ کو انوائٹ نہیں بھی کر رہے. اور یہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ توڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی شادی میں کیوں نہیں انوائٹ کیا ہے نا، اور مجھے جو ہے وہ فلانی تقریب میں انوائٹ کیوں نہیں کیا، تو اس سے جو ہے وہ رشتے ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب موت ہوتی ہے، فوتگی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ والے مسئلے نہیں ہوتے کہ مجھے انوائٹ کیوں نہیں کیا تعزیت کرنے کے لیے. بھائی اس وقت تو آپ نے خود تعزیت کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن شادی میں تو آپ ان انوائٹڈ نہیں جا سکتے نا. تو بے شک وہ آپ کو انوائٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو کانگریچولیشنز کا، مبارکباد کا کوئی پیغام پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ ان سے توڑیں مت، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے صلہ رحمی. وہ پریشان کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ محلے کے اندر قریب قریب آپ کے گھر ہیں، وہ آپ کے ساتھ کوئی نازیبا برتاؤ رکھ رہے ہیں، آپ کے یعنی اپنے کمرے کا کچرا آپ کے کمرے کے سامنے پھینک دیا، یا اس قسم کے اور اس قسم کے مسئلے انہوں نے کھڑے کیے ہیں، تو وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ جان بوجھ کے پریشان کر رہے ہیں یا ان کی عادت ہے اس طرح سے کرنا، تو جو بھی ہے، چاہے وہ یعنی دانستہ طور پہ کر رہے ہیں آپ کو پریشان، یا نادانستہ طور پہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ آپ ان کو پریشان کر کے مت چکائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کے ساتھ پریشانی یعنی ان کو پریشان مت کریں، رشتے کو باقی رکھیں. یہ ساری جو تفصیلیں پچھلے ہفتے ہم نے بیان نہیں کری تھی، اور نہ ہمارا آج کوئی ارادہ تھا کہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، نہ نوٹس بنائے تھے اس کے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دل میں ڈال دیا کہ صلہ رحمی کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تین سچویشن سامنے آ گئی نا حضرت کے الفاظ کو تھوڑا سا کھول کر کے، کہ ایزا پہنچائیں تو ان کو واپس ایزا نہ پہنچائیں، صبر کر لیں، توڑیں کسی بھی وجہ سے توڑ رہے ہیں تو آپ ان سے مت توڑیں بلکہ جوڑ کر کے رکھ رہے ہیں. حضرت ایک حدیث بھی اکثر نقل کرتے ہیں، سل من قطع قطعک، جو تجھ سے قطع کرے نا تو اس کے ساتھ جوڑ، ٹھیک ہے؟ جوڑ. اور وہ پریشان کریں تو ان کے ساتھ پریشان کرنے کا معاملہ نہ کریں. یہ ہے صلہ رحمی کی تعریف، ٹھیک ہے؟ اصل میں مسئلہ کیا ہو گیا ہے، جو پچھلے ہفتے تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی، کہ ہم نے صلہ رحمی کی تعریف جو ہے نا وہ کچھ اور بنا دی ہے. ہم نے بنا دیا ہے ہلہ گلا ساتھ کرنا، ٹھیک ہے، یہ صلہ رحمی ہے. باربیکیو پارٹیاں ساتھ کرنا، یہ صلہ رحمی ہے. ساتھ مل کر کے جو ہے نا وہ سینما ہال جانا، یہ صلہ رحمی ہے. ساتھ مل کر کے جو ہے وہ کانسرٹس کے اندر جانا، یہ صلہ رحمی ہے. اب کراچی والے تو کراچی کی بات کریں گے نا، ہاکس پہ جانا ہے نا، سینڈس پہ جانا، اور وہاں پہ ہٹ جو ہے وہ ہائر کر کے جو ہے وہ رات بھر وہاں پر پھر فیملی گیدرنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے صلہ رحمی کی تعریف یہ بنا لی ہے. اور جہاں پر یہ نہیں ہوتا وہاں پہ ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کر کہ یہ کون سا دین ہے کہ تم ہاکس بھی نہیں جاتے ہمارے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے، تم ہمارے ساتھ سینما نہیں جاتے، تم ہمارے ساتھ کانسرٹ نہیں جاتے، تم ہمارے ساتھ ہلا گلا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ صلہ رحمی نہیں کرتا، یہ صلہ رحمی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، یہ تو جو ہے وہ قطع رحمی کرتا ہے، اور یہ کون سے والے دین نے سکھایا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس وجہ سے صلہ رحمی کی جو صحیح تعریف ہے وہ ہمارے سامنے آئے، ٹھیک ہے؟ کہ بھائی وہ کرنا تھا، ایزا پہنچانے کے بدلے میں ایزا نہیں پہنچانی تھی، توڑنے کے بدلے میں توڑنا نہیں تھا بلکہ جوڑنا تھا، ٹھیک ہے؟ پریشان کرنے کے بدلے میں ان کو پریشان نہیں کرنا تھا، یہ تھی صلہ رحمی. ہم نے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو ہے نا اس دور کے اندر، چونکہ آج کل پہلے بھی بات ہو چکی تھی پچھلے ہفتے کہ دین کی ہوائیں ماشاءاللہ چل چکی، ٹھیک ہے، دین کی ہوائیں چل چکی. کچھ عرصہ پہلے تک دعائیں مانگا کرتے تھے کہ دین کی ہوائیں چلا دیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا اور ہوائیں چل چکی. اب ہر جگہ دین ہی دین ہے، پاکستان میں تو کیا، انڈیا میں بھی دین ہے. انڈیا میں تو خیر پہلے سے تھا، وہاں سے پاکستان میں دارالعلوم دیوبند ہمارے تو کافر وہاں سے آئے، ٹھیک ہے، لیکن ایسٹ میں تو کیا، ویسٹ میں بھی دین ہے، سارا کا سارا موجود ہے، ٹھیک ہے نا, نارتھ میں بھی دین ہے, ساؤتھ میں بھی دین ہے, سعودی عرب میں بھی ہے اور باقی جگہوں پر بھی ہے. تو دین کی ہوائیں پوری دنیا کے اندر چل چکی ہیں, کام ہو چکا. اب کیا چیز رہ گئی؟ جب دین کی ہوائیں چل چکی ہوتی ہیں تو اس کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کی ہوائیں کس نے چلائیں؟ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں. اصل میں دین کہاں سے شروع ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانیاں دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے, جو جماعت بنائی, اور پھر اس کے بعد پھر جا کر کے ریاست مدینہ وغیرہ بھی اسٹیبلش کر لی, جو سب کچھ ہو گیا, تو دین اسٹیبلش ہو گیا. اب اس کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگلا کام وہ کرنا ہوتا ہے کہ جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. ٹھیک ہے, جو کون تھے؟ خلیفۃ الرسول. ٹھیک ہے, تو خلیفہ صاحب نے آ کر کے کیا کام کیا؟ انہوں نے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا نہیں دیا. پھیلانے کی باری تو بعد میں آئی. کس کے دور میں آئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو دین کی ہوائیں چل چکی ہیں نا, اب ان کو ان کی اصل شکل میں باقی بھی رکھنا ضروری ہے, اس کو پریزرو بھی کرنا ضروری ہے. اس کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں یا جو سازشی عناصر پہلے سے کوششیں کر رہے تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ان کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک دم سے ان عناصر نے بہت بڑے طریقے سے سر اٹھا لیا. ٹھیک ہے, تو ان عناصر کی سر کو بھی, اس کے لیے اس زمانے میں چونکہ تلوار استعمال کی جاتی تھی تو تلوار استعمال کری. آج کے زمانے میں تلوار شلوار کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی خلیفہ تو رسول کے پاس تلوار نہیں ہے اور نہ آنے کے کوئی چانسز ہیں. تو اس وقت جو ہے نا وہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل, ذہنی طور پر سوچوں کو صحیح ڈائریکشن کے اندر رکھنا. سوچیں جو ہے وہ ادھر ادھر یا نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, کہیں اس طرف نہ نکل پڑیں, اس طرف نہ نکل پڑیں, اوپر نہ نکل پڑیں, نیچے نہ نکل پڑیں, نہ افراط میں چلی جائیں, نہ تفریط میں چلی جائیں, نہ جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی میں چلی جائیں. تو اس وقت جو ہے نا پھر ان باتوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی صلہ رحمی تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ کیا ہوتا ہے, اور یہ کیا نہیں ہے اس کو بھی سمجھ لیں, یہ کیا نہیں ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے, ورنہ شیطان بڑی آسانی کے ساتھ جو یہ نہیں ہے اس کو صلہ رحمی بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا, اس کو صلہ رحمی بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا اور یہ آپ کو کنونس کر دے گا کہ یہی صلہ رحمی. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا صلہ رحمی وہ یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے اس وقت انتہائی ضروری ہو چکی ہیں, کیونکہ یاد رکھیں اور سمجھ لیں اس بات کو کہ دین کی ہوائیں چل چکی ہیں اور مشرق و مغرب کے اندر پھیل چکی ہیں. آلریڈی یہ کام ہو چکا ہے, اس کو مزید پھیلانے کی بھی فکر نہ کریں, ابھی بچانے کی فکر کریں. ٹھیک ہے, بچانے کی فکر کریں, جب بچ جائے گا تو اس کے بعد امام مہدی آئیں گے, وہ پھیلائیں گے, پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو باقی بھی پھیلائیں گے, جتنی کی اثر رہ جائے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے پوری کر دیں گے. ہم اپنا کام کریں جو ہمیں کرنا ہے. تو صلہ رحمی کی تعریف ہو گئی, پھر اس کے بعد وہی پرانے نسخے کے اوپر حضرت نے بات کری تھی. تو یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ گہرا جملہ تھا, ایک لفظ میں تو ہمارے مشائخ سمیٹ دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کو کھولنا پڑ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھا یہ گیا کہ لوگوں کو نیم حکیم کی دوائیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں, لوگوں کو نیم حکیموں کی دوائیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں, اور جو حکیم کامل تھے ان کے نسخے پر اتنا یقین نہیں ہوتا, ان کے نسخے کے اوپر اتنا یقین نہیں ہوتا. ہاں مسلمان ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا بہت یقین ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے, کیونکہ وہ حکیم کامل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نسخہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ چلو جی ایلوپیتھک میڈیسن بھی استعمال کر لینا اور شام کو جو ہے نا وہ حکیم کی دوا بھی کھا لینا, صبح کو ڈاکٹر صاحب کی دوا کھا لینا اور دوپہر کو جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک والے کی دوا بھی کھا لینا اور ذرا اور کنفرم کرنے کے لیے کہ علاج صحیح ہو رہا ہے تمہارا رات کو جو ہے وہ حکیم کی دوا بھی کھا لینا. ٹھیک ہے, یہ ہم جو ہے نا وہ آج کے ڈاکٹروں کے ساتھ تو یہ چل جاتا ہے یا پتہ نہیں وہ بھی نہیں چلتا لیکن چلو لوگ چلا لیتے ہیں اس طریقے سے مکس وکس کر کے, لیکن حکیم کامل کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چل سکتا. حکیم کامل کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چل سکتا, ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شراکت نہیں چل سکتی, ان کے ساتھ شراکت نہیں چل سکتی, چلے گی نہیں. آپ کر کے دیکھ لیں اور کر ہی رہے ہیں ہم لوگ اتنے عرصے سے, کوشش کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ چلائیں دونوں کو, جس کو کہتے ہیں نا دین دنیا ساتھ ساتھ. تو وہی مطلب حکیم کامل کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی منطق اور اپنی عقل اور اپنی جو ہے نا وہ نافرمانی ہے وہ ساتھ ساتھ چلا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ نہیں ہونے والا ہے, یہ نہیں ہونے والا ہے. اچھا حکیم کامل کیا چیز لے کر کے آئے تھے؟ نسخہ کامل لے کر کے آئے تھے. کیا لے کر کے آئے تھے؟ نسخہ کامل لے کر کے آئے تھے, جس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن مجید. تو قرآن مجید کے اندر بھی نسخہ ہے, بتا دیا بھائی کس چیز سے تمہیں بیماری ہوتی ہے تم شفا یاب نہیں ہو سکتے, اور کس چیز سے جو تمہیں کامیابی ہونے والی ہے, ٹھیک ہے نا, اسی سے کامیابی ہوگی, اس کے علاوہ کسی چیز سے تمہیں کامیابی نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہ لا یفلح الظالمون, یہ جو گناہگار ہے نا, یہ گناہگار جو ہے نا جو گناہ کرتے ہیں, جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں نا, لا یفلح, یہ نہیں کامیاب ہونے والے, یہ نہیں کامیاب ہو سکتے, ٹھیک ہے. تو نسخہ کامل کہ میں کیا لکھا ہوا, گناہگار کامیاب نہیں ہو سکتا. اور حکیم کامل نے وہی نسخہ جو ہے وہ اپنی سیرت کے ذریعے سے, اپنی سنتوں کے ذریعے سے ہمیں پریکٹیکل پیش کر کے ہمیں سمجھا دیا, بتا دیا, ٹھیک ہے. اب ہم اس کے راستے جو ہے وہ دوسرے تیار کر کوشش کرتے ہیں کہ جو قرآن بھی پڑھیں گے, قرآن کی چند باتوں کے اوپر عمل بھی کرنے کی کوشش کر لیں گے, لیکن جو ہے نا وہ گناہ کو ہم نے نہیں چھوڑنا, بلکہ چھوڑنا تو دور کی بات, ہم نے یہ یقین بنا لیا ہے کہ نہیں, قرآن جو بھی کہتا رہے بے شک, لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, گناہ کے ساتھ بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے, جس طرح باقی لوگ ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امریکہ کامیاب ہو گیا, برطانیہ کامیاب ہو گیا, اسپین کسی زمانے میں کامیاب ہو گیا, کسی زمانے میں جو ہے وہ جاپان کامیاب ہو گیا تھا, آج کل جو ہے وہ چائنا کامیاب ہوا ہوا ہے, کل کو جو ہے وہ شاید انڈیا بھی کامیاب ہو جائے گا, تو وہ اس طرح سے ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو قرآن کا اصول تو پھر ہم نے کھڈے سے لگا دیا نا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تو کامیابی نہیں ملنے والی ہے, تم نے جس کو کامیاب سمجھا ہے وہ بھی کامیاب ہے نہیں, تمہیں تو اوپر اوپر سے چیزیں نظر آتی ہیں, اندر کی تفصیل تو تمہیں پتہ بھی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کامیاب تو وہ بھی نہیں ہے. تو وہ اتنی محنتیں کر کے, اتنی مشقتیں کر کے وہ کامیاب نہیں ہو سکے, تو تم ان کے پیچھے لگ کر کے جو ہے نا وہ ان کے جیسا بن کر کے تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو, تم ان کے اصولوں کے اوپر کیسے کامیاب ہو سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو ہرگز ہرگز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ عجیب و غریب قسم کا, ذرا سمجھیں اس بات کو, ہمارا کام ہے سمجھانا, آپ کا کام ہے سمجھنا, ٹھیک ہے. یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کری تھی کہ دنیا میں دین کی ہوائیں چل چکی ہیں, تو کیا خیال ہے, یہ صرف اس فقیر بے تدبیر کو نظر آ رہا ہے یہ بات؟ نہیں, مجھ سے زیادہ یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جن کو اس دین کے ساتھ تکلیف ہے, ٹھیک ہے نا, جن کو اس دین کے ساتھ دشمنی ہے, جو کہ اس دین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, ان کو یہ بات ہم سے بھی پہلے سے نظر آ رہی ہے, ہمیں تو ابھی نظر آنی شروع ہوئی ہے نا, ہم تو ابھی تھوڑا سا سن سنا کر کے پڑھ پڑھا کر کے تھوڑا سا دنیا دیکھی ہے, تو ہمیں نظر ان کو بہت پہلے سے بات نظر آ رہی ہے کہ دین پھیل رہا ہے ان کا, ہے نا, ایک ڈیپتھ آئی تھی اس دین کے اندر, جس ڈیپتھ کے یعنی جس کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی بالکل کیا کہتے ہیں, بالکل نیچے پہنچ جانا, تہ کے اندر پہنچ جانا نا, ٹھیک ہے. یہ جو دین کا سسٹم دنیا کے اندر تھا نا, یہ اٹ آلریڈی ہٹ راک باٹم, اٹ آلریڈی ہٹ راک باٹم. یہ راک باٹم کب ہٹ ہوا تھا؟ جب پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے سب کچھ چھین لیا, ان کے پاس سے حکومت, ان کے پاس سے نظام بالکل چھین لیا, اور ساری کی ساری دنیا کا نظام اٹھا کر کے اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیا, جو کہ اللہ کے بھی دشمن تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دشمن تھے, اور مسلمانوں کے بھی دشمن تھے. کہیں پہ جو ہے وہ برطانیہ بیٹھا ہوا ہے, اتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے کہ جی اس کی مملکت کے اندر سورج ہی غروب نہیں ہوتا, ہے نا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں پہ ڈچ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہیں پہ جو ہے وہ اسپینیارڈز بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہیں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, تو کہیں پہ جاپانیز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے علاقے کو کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں, یورپ والے جو ہے وہ ادھر سے لے کر کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک قبضہ کیے ہوئے ہیں, پورا جو ہے وہ آپ کا افریقہ کے اندر جو مسلم کنٹریز تھے ان کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے, مڈل ایسٹ بھی جو ہے وہ بھی سارا کا سارا تماشا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ راک باٹم تھا مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے, دس واز راک باٹم. راک باٹم کہتے ہیں بالکل آپ زمین کی تہ تک پہنچ چکے ہیں, اب مزید نیچے نہیں جا سکتے. تو جب بالکل تہ تک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یو اسپرنگ بیک اپ, ٹھیک ہے نا, آپ اوپر آنا شروع ہے. اب اوپر آنے کے اندر جو ہے وہ پھر مشکل ہوتا ہے بھائی, نیچے جانا بڑا آسان ہوتا ہے, گریوٹی آپ کو پل کر رہی ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ بات بھی ہو رہی ہے, فرشتے اٹھا کر کے نیچے پھینک رہے ہوتے ہیں، اصل میں گریوٹی اوریٹی کوئی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تو بنایا پورا کا پورا سسٹم، لیکن کام کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے سے لے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال فرشتوں نے اٹھا کے نیچے پٹخ دیا. اب جب پٹخ ہیں تو پھر اس کے بعد نیوٹنز لا آف موشن بھی آ جاتی ہے، ساتھ ساتھ سائنس بھی چلتی رہتی ہے نا. تو وہ پھر ایوری ایکشن ایز این ایکویل اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. لیکن جب اوپر آتے ہیں تو پھر گریوٹی نیچے سے پل بھی کر رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. جس وجہ سے اوپر آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، نیچے آنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو اوپر آتے ہیں تو پھر اس قسم کے تماشے ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل ہو رہے ہیں پچھلے 100 سال سے. تو اوپر آتے 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 بالآخر یو بیکم آبویس، ہے نا، یو بیکم نوٹسبل. کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں ان کو آپ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تھوڑا زیادہ ہی اوپر آنا شروع ہو گئے، زیادہ آنا شروع ہو گئے، اب یہ دکھائی دینا شروع ہو گئے. تو انہوں نے بڑی کوشش کری کہ جی ان کو روکو، روکو کسی طریقے سے، اوپر آنے پھر سے، پھر سے اتنی محنت کری تھی، اتنا ہم نے جو ہے وہ جتن کیے تھے، اور اتنا مارا پیٹا تھا، اور انہوں نے کیا 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 تھا، اور یہ بیڑا کرا، یہ پھر سے اوپر آ رہے ہیں، اب کیا کریں بھائی. تو انہوں نے بڑی کوشش کری پھر سے پیٹنے کی، پھر سے مارنے کی. لیکن بھائی یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ مسلمان کا دین کوئی تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے نا. تو اللہ کا نظام جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کی تکوین کے مطابق چلتا ہے، یہ تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اس سے، ٹھیک ہے. تو کوشش انہوں نے بڑی کری مارنے پیٹنے کی، لیکن یہ ابھی بھی نہیں رک کر کے نہیں دیے لوگ، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا ان لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو اصل دشمن ہے نا، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ تمہارے اصل دشمن کون ہے. اس زمانے میں دو ورلڈ پاورز ہوتی تھیں، دو سپر پاورز، ایک پرشیا اور ایک روم. سیرت خاص نہیں ہو رہی، سمجھ سے سوال کیا جائے گا. تو پرشیا اور روم، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام فرمایا، بہت ساری حدیث ہیں اس کے اوپر، تو یہ ایک بیسکلی آپ سمجھ لیں چھوٹی سی سمری. پرشیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ابھی ختم ہو جائیں گے، ان کا تو بیڑا غرق بالکل، یہ تو انائیہلیٹ ہو جائیں گے نا. اصل مسئلہ رومیوں کا ہے. یہ جو رومی ہے نا، یہ ایسی قوم ہے کہ یہ جاتی ہے نیچے پھر اوپر آتی ہے، پھر جاتی ہے پھر اوپر آتی ہے، اور یہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، یہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ان سے بڑا خطرہ ہے. تو یہ جو رومی ہوتے ہیں نا، اور ہمارے مشائخ تو بلکہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج بھی دراصل یہی ہیں، یاجوج ماجوج بھی دراصل یہی ہیں، یوروپینز جن کو کہتے ہیں عام زبان میں آج کل. تو انہوں نے بڑی کوشش کری لیکن یہ روک نہیں سکے. تو اب جب یہ روک نہیں پاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسرا حربہ اختیار کرتے ہیں. دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر آپ سے ہاتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہینڈ شیک کرنے کے بعد پھر یہ آپ کو گلے بھی لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب یہ آپ کو گلے لگا لیتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد پیچھے سے پیٹ کے اندر خنجر، پیٹ کے اندر خنجر. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرے ساتھ مل گیا، اس نے تو میرے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے کر لیے، میرے ساتھ تو بڑا اچھا ان کا لبلی ڈبلی قسم کا جو ہے وہ معاملہ بن گیا، تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ دوستی کر لی ہے. لیکن دوستی قرآن مجید نے جو فرما دیا کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو ہم وہی بات ہے، قرآن کو تو ماننا نہیں ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ کا اصول، نسخہ کیمیا اور حکیم کامل، ان کو تھوڑی سمجھنا ہے ہم نے، ان کو تھوڑی ماننا ہے. تو ہم جو ہے نا یہی خوش ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں ابھی کہ جی ہم نے تو ہے نا دنیا کو فتح کر لیا، اور کرے چلے جا رہے ہیں. اب تو فتح بھی کامل ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں، آپ کو پتا چلے گا کہ دشمن مر گیا، ختم ہو گیا تارا، ٹھیک ہے. بڑے خوش ہو رہے ہیں آج کل ہم. لیکن فتنہ دجال جو ہے نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہم نے فتنہ دجال کو مذاق سمجھا. آگے آ جائیں، کافی جگہ ہے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مصافحہ کر لیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ گلے لگا لیے. کیوں گلے لگا لیے؟ کیونکہ وہ ہمیں روک نہیں پا رہے، یعنی مسلمان اسلام کو روک نہیں پا رہے، اس وجہ سے انہوں نے گلے لگا لیے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے بھی ایک عجیب معاملہ کیا. ہم نے کیا عجیب معاملہ کیا؟ کہ ہم بھی ان کو نہیں روک پا رہے. ان کو کیسے نہیں روک پا رہے؟ ان کی تہذیب کو نہیں روک پا رہے، ان کے اثر کو نہیں روک پا رہے اپنے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے نا. ان کا جو ہے وہ بے حیائی بھی پھیل رہی ہے، اور ان کے جو ہے وہ یعنی نظام حیات بھی پھیل رہا ہے، ان کا جو ہے نا وہ یعنی جو وہ چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. معاشی نظام، معاشرتی نظام، یہ دونوں نظام جو ہیں وہ بالکل چھائے ہوئے ہیں ہمارے، یعنی یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چل رہی ہیں. اسلام غالب آ رہا ہے اور دوسری طرف وہ غالب آ رہے ہیں, ہے نا, یہ بھی غالب آ رہے ہیں, وہ بھی غالب آ رہے ہیں. یہ غالب آئے تو انہوں نے گلے لگا لیا کہ ہم تمہیں دوسرے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اور الٹا ہم نے کیا کیا کہ جب وہ ہمارے اوپر غالب آئے نا, تو بجائے اس کے کہ ہمارے پاس تو تھا قرآن, ہمارے پاس تو تھا حکیم کامل کا طریقہ, ہم اس طریقے کی طرف رجوع کرتے اور ہم اس کی مدد سے, اللہ کی مدد سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اوپر عمل کر کے ہم ان کا مقابلہ کرتے, ان کی تہذیب کا مقابلہ کرتے, ان کے معاشی نظام کا مقابلہ کرتے. ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بھی ان کو گلے لگا لیا. سنس وی کین ناٹ بیٹ دیم, لیٹس جوائن دیم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اف یو کین بیٹ دیم جوائن دیم. انہوں نے تو جوائن کیا ہمیں ختم کرنے کے لیے, پیٹ میں گلا, پیٹ میں چھرا گھونپنے کے لیے, اور ہم نے کیوں جوائن کیا کہ بھائی بہت مشکل ہے یار, دس از ٹو ڈیفیکلٹ, ہے نا, دوسروں سے گناہ چھڑوانا تو دور کی بات, مجھ سے اپنے خود گناہ نہیں چھوٹ رہے, ہے نا, میں خود جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول چھوٹ پا رہا ہوں, چھوڑ پا رہا ہوں, میں خود جو ہے نا وہ دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے نکال نہیں پا رہا ہوں, میں خود جو ہے وہ انہی کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں, تو دوسروں کو کیا میں روکوں گا, دوسروں کو کیا میں گناہ سے جو ہے وہ توبہ کروانے کی کوشش کروں گا, چلو بھاڑ میں جاؤ, ہے نا, چلو بھائی انہی کے طریقے کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں, ہے نا, ہم انہی کے طریقے سے دین پھیلائیں گے, ہم انہی کے طریقے سے دین پھیلائیں گے, ہم دین کی محنت بھی کریں گے نا, ہم طریقہ ان سے سیکھیں گے اور اس طریقے کے مطابق دین کی محنت کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے طریقے سے دین کی محنت نہیں کریں گے, ہم ان کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق دین کی محنت کریں گے. ٹھیک ہے, بیسیکلی وی ہیو آلسو اسٹارٹڈ ٹو سرینڈر, ہم نے بھی ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے ہیں. کیوں, کیوں ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے ہیں, کیوں سرنڈر کر دیا ہے؟ کیا اس دین کو ہم اپنا ذاتی دین سمجھنا شروع ہو گئے؟ کیا اس دین کی حفاظت کرنا اور لوگوں کو توبہ کروانا, لوگوں کو نیکی کے راستے کے اوپر لے کر کے آنا اور خود کو نیکی کے راستے کے اوپر لے کر کے آنا, کیا اس کو ہم نے اپنی محنت اور اپنی کاوش اور اپنی عقل کے اوپر منحصر کرنا شروع کر دیا ہے, سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ کیا اللہ کی توفیق کا اور اللہ کے نظام کا اور اللہ کی قدرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا؟ اللہ کے بندے, لا حول ولا قوت الا باللہ, تم اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کر کے آ سکتے, اپنی برائیوں کو نیکی سے تبدیل تم نہیں کر سکتے, الا باللہ, سوائے اللہ تعالی کی مدد کے, سوائے اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق کے. تو تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ تم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, تم نے خود چھوڑنے ہیں گناہ, اللہ نے چھڑوانے ہیں تمہارے گناہ, تم نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا تھا, گڑ گڑانا تھا, اللہ کو منانا تھا, کرتے رہو تم گناہ بے شک جتنے کرنے ہیں تم نے, منانا مت چھوڑو, گڑ گڑانا مت چھوڑو, اللہ کے لیے مشکل ہے تمہارے گناہ چھڑوا دینا. ایک وائرس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک پہلوان انسان کو زمین پہ چت کروا دیتے ہیں, کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کسی پہلوان کو چت کروا دینا؟ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے ایک پوری کی پوری تہذیب کو جو ہے وہ اٹھا کر کے بدل دینا؟ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ نہ تمہیں بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے, نہ پورے کے پورے تمہارے دشمنوں کو برباد کر دینا یا بدل دینا اللہ کے لیے مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل تو ساری کی ساری ہماری ہے کہ ہم نے وی اسٹارٹڈ ٹیکنگ میٹرز ان آر اون ہینڈز, ہم نے اپنے ہاتھوں کے اندر معاملات کو لینا شروع کر دیا اور اللہ سے اپنی نظر ہٹا دی, اللہ سے اپنی نظر ہٹا دی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان بغاوت پہ اتر آتا ہے نا, بغاوت کے اوپر, جب انسان گناہ کرتا ہے تو پشیمان اور شرمندہ نہیں ہو رہا ہوتا, نادم نہیں ہو رہا ہوتا, بلکہ وہ اس گناہ کے اوپر اترا رہا ہوتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. اس بغاوت والی کیفیت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی عقل کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں, اس کو اندھا کر دیتے ہیں. صمم بکم عمی فہم لا یبصرون, اب اس کو اللہ تعالیٰ نظر آ ہی نہیں سکتا,
کیونکہ وہ اپنی جھوٹ اور فریب والی زندگی کے اندر وہ اتنا حد سے آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ اسی کو دین سمجھنا شروع ہو گیا, اسی کو ہدایت سمجھنا شروع ہو گیا, اسی کو کامیابی سمجھنا شروع ہو گیا. اب اس کو اللہ نظر آئے گا تو یہ شرمندہ ہوگا نا, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا نا, معافی مانگے گا نا. کیوں مانگے گا یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی؟ یہ تو اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا, وہ ہم نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے, انہی کے طور طریقوں کو ہم نے اپنے دینی اداروں کے اندر, اپنے دینی یعنی جو ہم جو بھی محنتیں کر رہے ہیں, تبلیغی محنت کر رہے ہوں یا جو ہے وہ مدرسے کی محنت کر رہے ہوں یا جو ہے خانقاہی محنت کر رہے ہوں یا جو ہے وہ کوئی بھی محنت کر رہے ہوں, اولڈ فیشنڈ ہو گیا جی یہ کیا گناہ کے اوپر رونا دھونا, یہ ہمارے حضرت نے کر لیا جتنا کر لیا, ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ حضرت نے ادارے بنا دیے, حضرت نے مدرسے بنا دیے, حضرت نے اتنے سارے لوگوں کو عالم بنا دیا, اتنے سارے لوگوں کو عالمہ بنا دیا, ہے نا, ہو گیا کام. اب رونا دھونا, گناہ پہ معافی مانگنا, گناہوں کو چھوڑنا, یو ڈونٹ نیڈ دیٹ اینی مور, دیٹس اولڈ فیشن, دیٹ واز پریویس جنریشن جاب, دیٹ واز لاسٹ جنریشن جاب. ہماری جنریشن میں ان سب دقیانوسی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہ دقیانوسی باتیں ہو چکی ہیں ہمارے لیے. جی نہیں, یہ کبھی بھی دقیانوسی باتیں نہیں ہوئی تھیں اور نہ یہ کبھی ہو سکتی ہیں دقیانوسی باتیں. آج بھی اللہ کے تذکرے کی اور اللہ کے ذکر کی ہر موقع کے اوپر, ہر ہر مقام کے اوپر, ہر سٹیپ آف دا وے ہمیں اللہ کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پہلے کبھی تھی اور اتنی ضرورت جتنی ہمیشہ رہے گی. اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ کو منانے کا ایک ہی راستہ ہے, نادم ہونا, شرمندہ ہونا, معافی مانگنا اپنے گناہوں کے اوپر, اور جتنی چھوڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنا کر لینا. تو جو فرمایا نا حضرت نے آدھے گھنٹے تک عاجز, اسی کی تشریح کر رہا تھا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کو نیم حکیم کی دوائیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں اور جو حکیم کامل تھے ان کے نسخے پر اتنا یقین نہیں ہوتا. ہاں اتنا ہوتا ہے کہ بیان میں اس کو بیان کر دیں, بیان میں کریں گے اللہ اللہ بہت زیادہ, مجالس میں کریں گے اور مجتمعات میں کریں گے یا تبلیغ سرکلز میں کریں گے, لیکن جہاں پہ زندگی کی بات آئی, جہاں پہ ملک کے نظام کی بات آئی, جہاں پہ تعلیمی نظام کی بات آئی, جہاں پہ کوئی اور مسئلہ حل کرنے کی بات آئی, وہاں تو جی میری عقل, میرا آئی کیو لیول ہے نا, اور میرا تیزی تراری, میرا زبان کے اوپر عبور, اور میری ٹیکنالوجی, اور میری ساری کی ساری چیزیں میں وہ استعمال کروں گا. ادھر اللہ کی کوئی تھوڑی ضرورت ہے مجھے, اللہ کی ضرورت ہی مسجد کے اندر, اللہ کی ضرورت ہی خانقاہ کے اندر, اللہ کی ضرورت ہی بیان کے اندر, اجتماع کے اندر, زندگی میں کوئی تھوڑی اللہ کی ضرورت ہے پریکٹیکل لائف کے اندر. تو فرمایا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو ہم اس بات پر مر مٹیں کہ ہمیں اب ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کی زندگی گزارنی ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ عمر کیسے لمبی ہو, صحت سلامتی والی کیسے ہو, چہرے پر شادابی والی عمر کیسے ہو, ایسی عمر جس میں اللہ رب العزت کی مدد شامل ہو, ایسی عمر جس میں رزق کی فراخی شامل ہو, تو اس کا جواب صلہ رحمی ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ صرف دنیا کی عمر ہی تو نہیں چاہیے, اصل چیز تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنا ہے. تو ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ ہو کہ جس پر عمل کر کے اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق جڑ جائے, ہم اللہ سے واصل ہو جائیں, اللہ سے ہمارا رشتہ بن جائے. چنانچہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں, میں نے رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے, ڈرائیو کیا ہے رحم کو اپنے نام سے, اپنی صفاتی نام سے. جو رحم سے جڑے گا میں اس سے جوڑوں گا, اور جو اس سے توڑے گا میں اس سے توڑوں گا. کیا مطلب؟ کہ رشتے داروں کے ساتھ سینما ہال جانا اور ہلا گلا کرنا نہیں, بلکہ جب وہ تمہارے ساتھ توڑیں تو تم ان سے جوڑو, جب تمہیں ایزا پہنچائیں تو اس کے اوپر صبر کرو, اور اگر وہ تمہیں پریشان کریں تو تم ان کو واپس میں پریشان نہ کرو. ٹھیک ہے, تو جو ایسا کرے گا میں اس سے جوڑوں گا, میں اس سے جوڑوں گا. تو جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس سے تعلق جوڑتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ تمنا تو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق جوڑے, لیکن یہ نسخہ ہم استعمال نہیں کرتے. یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے تعلق جوڑتے ہیں. محبوب اگر کسی کو اپنی طرف بلائے تو سبحان اللہ, پھر ایک شعر ہے پنجابی کا تو اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو محبوبوں کا عشق ہوتا ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہوتا, وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا, مگر اپنے تک آنے کی وہ راہیں نکال لیتے ہیں. عاشق کا عشق 200 ڈھول کے ساتھ شور والا ہوتا ہے, یعنی وہ چھپائے نہیں چھپتا. پھر اس کے بعد حضرت نے وہی اپنی طرف کھینچنے والا جو واقعہ ہوتا ہے, جو بات ہوتی ہے جذب کرنے کی, تو وہ فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں گے تو بڑی مشقتیں پیش آئیں گی. اللہ کسی کو کھینچنا چاہیں تو لمحے کی بات ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. کئی جان پہچان والے کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ گھر آ جانا, اب گھر کہاں ہے, کس وقت آنا ہے, ساری تلاش وہ خود کرتا ہے, اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر آ جانا. اور ایک بچپن کا پرانا دوست کئی سالوں کے بعد بازار میں مل جاتا ہے, سلام کر کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور گھر لے کر خود آ جاتے ہیں. تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, اور جب موسیٰ آئے ہماری ملاقات کے لیے, اور جب اپنے محبوب علیہ السلام کو بلانے کا واقعہ ہوا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, کے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. ٹھیک ہے, یعنی باقاعدہ سواری بھیج کر کے ان کو بلوایا, نبی علیہ السلام کو سواریاں بھیج کر بلوایا, اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہماری ملاقات کے لیے آئے تھے. یہ فرق ہے. تو ہم اللہ سے جوڑنا چاہیں گے تو ہمیں مجاہدے کرنے پڑیں گے, مشقتیں اٹھانی پڑیں گی, گھلنا پڑے گا, غم اٹھانے پڑیں گے, کیا کیا اس کے لیے جتن کاٹنے پڑیں گے, اور معلوم نہیں کہ پھر بھی منزل تک پہنچیں یا نہ پہنچیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی طرف کھینچنے کا ارادہ فرما لیں تو یہ سب سے آسان کام ہے. وہ جب کھینچنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بشر حافی کو شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. وہ کھینچنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ڈاکوں کے سردار فضیل بن عیاض کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں. وہ جب رحمت کی نظر ڈالتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کر اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں. تو جس طریقے سے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے گناہگار لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا کرتے تھے, تو وہی اللہ آج بھی ہے. زمانہ بدل گیا, اللہ تو نہیں بدلا نا, اللہ کی قدرت تو نہیں بدلی. تو ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کو منائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی طرف کھینچ لیں گے, اور گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو ان کی رحمت کی نظر کے کیا کہنے, اور یہ ملتی ہے صلہ رحمی کرنے سے. فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ جوڑوں گا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے اس سے آسان طریقہ کوئی اور نظر نہیں آتا. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا, اس کے اندر انسان کو لطف بھی ملتا ہے, مزہ بھی آتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں, اور اس کے جو ہے وہ دنیاوی بھی کتنے فائدے ہوتے ہیں, آگے انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی بندے کو اپنی طرف کھینچنے کا ارادہ فرما لیں تو پیچھے رہ کیا گیا. تو پہلی بات یہ کہ جو شخص اپنی عمر میں طوالت چاہے, اللہ تعالیٰ کی مدد چاہے, رزق میں فراخی چاہے, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور دوسری بات یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہے, اسے بھی چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنا تعلق خود جوڑتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے اعلان کریں گے کہ اہل فضل کھڑے ہوں اور بے حساب جنت میں چلے جائیں, تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. جب کھڑے ہو جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ آپ اہل فضل کیسے بن گئے. وہ کہیں گے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے ہیں, رشتے جوڑتے تھے, ہم اہل فضل ہیں. چنانچہ ان کو بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر اعلان ہوگا کہ صابر لوگ اٹھیں اور بے حساب جنت میں چلے جائیں, تو کچھ لوگ اٹھیں گے, فرشتوں سے پوچھیں گے آپ لوگ کون ہیں, تو وہ کہیں گے کہ ہم صابرین ہیں. فرشتے پوچھیں گے آپ صبر کرنے والے کیسے بن گئے, وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت مضبوطی کے ساتھ کرتے تھے اور ہم گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کیا کرتے تھے. چنانچہ ان کو بھی بلا حساب جنت عطا کی جائے گی. ایک بہت اہم پوائنٹ آج اشارہ رہا تھا کہ آج ہی اس کو کور کر لیا جائے, تو بلا حساب جنت میں جانا چاہیں تو صلہ رحمی کریں, رزق میں برکت پانا چاہیں تو صلہ رحمی کریں, اللہ سے جڑنا چاہیں تو صلہ رحمی کریں. اس لیے صلہ رحمی کرنے والے کو سب سے زیادہ افضل کہا گیا. ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے افضل انسان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے, صلہ رحمی کرے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے.
جو اللہ سے ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ بیٹھ کے تھر تھر کانپتا رہے اور جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے اور جو ہے وہ راتوں کو جو ہے وہ نیند اس کی اڑ جائے اور بس بستر میں لیٹا ہوا ڈر رہا ہے جیسے بچے ڈرتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا, تقوی کی زندگی اختیار کرنا. تو تقوی جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ رہا ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں صلہ رحمی کرے, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جو جوڑے تو اس کے اندر گناہوں کا ارتکاب نہ کرے. اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے, یعنی دین کو پھیلانے کی بھی محنت کرتا رہے. اور اس کی تفصیل ایک الگ ہے. یہاں پر ایک اہم پوائنٹ جو کہ آج کور کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں اتنی سی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جی اس سے جو ہے نا وہ خاندانی رشتے آپ کے اچھے بنتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو روحانی فائدے ہیں, رزق بھی پھیلتا ہے اور یہ بھی آسانیاں ہوتی ہیں وغیرہ. لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات اس فقیر کے ابھی دل میں ڈالی, بس سمجھ لیں بیان سے تھوڑی دیر پہلے, کہ ہم ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے رہے بھی ہیں جمعے کی مجالس کے اندر بھی اور کلاسز کے اندر بھی بہت زیادہ بات کرتے رہے ہیں. باقاعدہ ہم نے مضامین پڑھ کر کے ان کو ایکسپلین کیا انگریزی کے. ویمن امپاورمنٹ ٹھیک ہے, اور جس کو فیمنزم کا بھی نام دیا جاتا ہے وغیرہ. تو اس کا جو سب سے بڑی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یو مسٹ امپاور یور ویمن, ہے نا, آپ ان کو جو ہے وہ بہترین دنیاوی تعلیم دیں اور اس کے بعد پھر ان کو یونیورسٹی میں لے کر کے جائیں اور پھر اس کے بعد ان کا اپنا کیریئر بھی بنائیں. ان کو آپ ان کے پیروں کے اوپر کھڑا کریں. اور کیوں پیروں کے اوپر کھڑا کریں, کیوں ان کا کیریئر بنائیں؟ اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ کل کو اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. ان کا شوہر وہ مر گیا تو پھر کون ان کو سپورٹ کرے گا؟ اگر جو ہے وہ شوہر نے طلاق دے دی تو کون ان کو سپورٹ کرے گا؟ اور اگر جو ہے نا وہ کوئی دوسرا قسم کا مسئلہ ہو گیا, ان کا ایسی دماغ خراب ہو گیا خود ہی چھوڑ کر کے آ گئے جیسے آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو پھر یہ کیسے اپنے پیر پہ کھڑی ہوں گی؟ تو اس کے لیے ان کو امپاور کرنا ضروری ہے. اور اس کا جو جواب ہے نا وہ آپ دے نہیں سکتے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ مولویوں کے پاس اس کا جواب ہے نہیں, سوائے اس کے کہ خاندانی نظام کو واپس لے کر کے آؤ. اور وہ مولویوں ہی کا جواب ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی غیر مولوی جواب ہے, وہی اصل جواب ہے اور وہ ہماری دین سے آیا ہے. صلہ رحمی سے وہ خاندانی نظام اپنے جگہ پہ قائم رہتا ہے, مضبوط رہتا ہے. کیوں بھائی, رحم کے رشتوں کے ساتھ جب آپ جوڑ کے رہیں گے تو پھر کل کو اگر آپ کے خاندان کی کوئی بچی, آپ کے بھائی کی بچی ہے یا آپ کے بہن کی بچی ہے یا آپ کے اپنی کوئی بہن ہے, آپ کی اپنی کوئی رشتہ دار ہے, خالہ کی بچی ہے, پھپھی کی بچی ہے, تو بھائی یہ بھی تو رحم کے رشتے ہی ہیں نا. تو ان رشتوں کو بھی تو پھر آپ نے سنبھالنا ہوگا نا. You will be there for them. تو شیطان کا جو یہ ایک ڈھکوسلا ہے نا, جو یہ شیطان کا نعرہ ہے جس کی بنیاد پر وہ کیا کر رہا ہے, عورتوں کو گھروں سے باہر نکال رہا ہے. عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو ان کا گھر میں کرنے والا کام تھا وہ کون کرے گا؟ اب ماسی کرے گی آ کر کے, میڈ کرے گی آ کر کے, یا شوہر صاحب گھر میں بیٹھ کے ورک فرام ہوم کریں گے, وہ کریں گے وہ والا کام جو عورت نے کرنا تھا. جن کریں گے آ کے یا فرشتے کریں گے؟ بھائی عورت نے کرنا تھا نا وہ والا کام. عورت تو چلی گئی باہر, کتنے بھی گھنٹوں کے لیے باہر جا رہی ہے, بچے کو کون سنبھالے گا؟ آج تو کہتے ہیں کہ بچہ پیدا کر لیا نا, بس اب ڈالو اس کو ڈے کیئر کے اندر اور تم جاؤ جا کر کے جاب کرو. شوہر کا ہاتھ بٹاؤ تو فلانے کا ہاتھ بٹاؤ یا خود ہی اپنے آپ کو پیر کے اوپر کھڑا کرو. بچہ گیا بھاڑ میں, یا یہ کہ ڈے کیئر والے اچھا سنبھال لیں گے تمہارے بچے کو. عورت کو جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں, عورت کو جو ہے وہ اکنامکس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں, عورت کو انجینئرنگ کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں, عورت کو جو ہے میڈیکل سائنس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. جو کام اس نے کرنا تھا, جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا تھا, جو اللہ کی ڈسٹریبیوشن تھی, ورک رسپانسبلٹیز جو اللہ نے ڈیوائڈ کری تھیں, وہ کہاں گئیں؟ تو عورت باہر نکلتی ہے, گھر کا نقصان, گھر کا سکون غارت, گھر کے اندر ہنگامے, لڑائی. وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے, کہتی ہے مجھے تمہیں برداشت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یو نو وائی شوڈ آئی پٹ اپ ود یو دیٹ یو آر گیونگ می سچ اے ٹف ٹائم. میں اپنے آپ کو خود سپورٹ کر سکتی ہوں,
لات مار کر کے یا تو وہ خود اس کو باہر نکال دیتی ہے, خود باہر نکل جاتی ہے, مائی وے اور دی ہائی وے. تو امپاور کرنے کا کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہوتا, گھر برباد ہو جاتے ہیں, سکون ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اولادیں جو کہ اس طرح کے گھر کے اندر پرورش پا رہی ہوتی ہیں, ان اولادوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب عورت باہر نکلتی ہے تو وہ جو ایک عام سا مسئلہ ہے جو کہ سبھی اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ باہر جو ہے وہ ہر مرد جو ہوتا ہے وہ بھیڑیا ہوتا ہے, ہر پانچواں مرد بھیڑیا ہوتا ہے. چار مرد کون تھے؟ وہ تو اس کا باپ تھا, اس کا بھائی تھا, اس کا شوہر تھا یا اس کا بیٹا تھا. جو پانچواں ہوگا وہ تو بھیڑیا ہوگا, وہ تو اپنا مطلب اس سے نکالے گا چاہے کسی طریقے سے بھی نکالتا ہو. تو معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے, بے پردگی کے واسطے کے ذریعے سے پھر بے حیائی پھیل رہی ہوتی ہے معاشرے کے اندر. اور ان اولادوں کی جب ماں کی گود کے اندر پرورش نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ آؤٹ سورس ہو کر کے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ جو ان سے خیر خواہ نہیں ہوتے, یا تو انہوں نے خالی پیسے کمانے ہوتے ہیں یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کے وہ ان کا ایجنڈا بیسیکلی آپ کے ملک کے اندر آ کر کے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو غلام بنا کر کے چلے گئے. جسٹ میکنگ شیور دیٹ یو کنٹینیو ٹو بی دیئر سلیوز. وہ اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے سے آپ کو اپنی غلامی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اپنی اولاد کو جو ہے وہ ان کے پاس رہن رکھ دیتے ہیں اور وہ پھر آپ کی اولاد کے ذہنوں کے ساتھ اور دلوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور یہ ماں جس نے کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں, تو بھائی جب اس نے یہ ساری چیزیں پڑھی تو اس نے اخلاقیات تو نہیں پڑھی نا, اس نے دینی تربیت تو حاصل نہیں کری نا, اس کو تو یہ نہیں پتا کہ اس کا حیض کب شروع ہوا اور حیض کب ختم ہوا. یہ تفصیلات تو ابھی کھلی ہیں ہمارے سامنے. اس کو تو اتنا نہیں پتا کہ اس کی نماز فرض جو ہے وہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہو رہی ہے. یہ تو حال ہوا ہوا ہے ہمارے معاشرے کا اس وقت. کون سے دین کی ہوائیں ہم نے چلائی ہوئی ہیں اس وقت؟ نمازیں تو ہو نہیں رہی عورتوں کی, طواف تو ہو نہیں رہی عورتوں کے جو کہ پاکی کے بغیر ہو نہیں سکتے ہیں, روزے تو ہو نہیں رہے عورتوں کے جو پاکی کے بغیر ہو نہیں سکتے ہیں. تو صلہ رحمی کے اندر ان تمام مسائل کا بھی حل ہے. عورتوں کو تحفظ پرووائڈ کرو, مارکیٹ میں ان کو تحفظ نہیں ملنے والا ہے, تعلیمی اداروں میں ان کو تحفظ نہیں ملنے والا ہے, ان کو تحفظ ملے گا اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر. اور تم ان کے وہاں پر ان کے دین کا بھی انتظام کرو, ان کی تربیت کا بھی انتظام کرو, ان کی حیا کا بھی انتظام کرو, تو صلہ رحمی سے یہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے. اللہ تعالیٰ میں بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کلمات پڑھ لیجئے دل میں بس سچی پکی توبہ کی نیت کر کے کہ اپنے تمام گزشتہ گناہوں سے, غلطیوں, کوتاہیوں سے میں توبہ کرتا ہوں, نادم اور شرمندہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دل میں ارادہ کرتا ہوں اور کرتی ہوں کہ آئندہ ان گناہوں کو نہیں میں دہراؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معمولات بتاتے ہیں وہ سن لیجئے. 100 دفعہ صبح شام استغفار کی تسبیح کرنا, 100 دفعہ صبح شام درود شریف کی تسبیح پڑھنا, اور روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. وقوف قلبی کا اہتمام کرنا، یعنی علم اور ارادے سے گناہ چھوڑ دینا، اور پانچواں معمول ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے مراقبے کی نیت سے بیٹھنا، نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبے کا طریقہ ہے. اور آخری کہ رابطہ شیخ میں رہنا، کہ شیخ سے اپنے دینی دنیاوی معاملات کے اندر دین کو سیکھتے رہنا، دین کے بارے میں دینی مشورے حاصل کرتے رہنا. یہ کل چھ معاملات ہیں، ان کو ہم کریں گے تو دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکلے گی، اللہ کی محبت اس کے اندر سے مانا شروع ہوگی. دعا کر کے پھر مجلس کو ختم کر لیتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم اقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح کا معاملہ فرما. اے اللہ آزمائشوں کے راستے سے، تکالیف کے راستے سے، اے اللہ نعمتوں کے زوال کے راستے سے ہماری اصلاح نہ فرما. اے اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم پھولوں کی سیج کے اوپر پلے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ ہم نے تکالیف اور پریشانیاں دیکھی بھی نہیں ہیں. اے اللہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اے اللہ کس طریقے سے وہ فاسفورس بموں کا شکار ہو کر کے، اے اللہ ان کا سارا کا سارا حلیہ بگڑ جاتا ہے، اے اللہ ان کے منہ جھلس جاتے ہیں، اے اللہ ان کی کھالیں اتر جاتی ہیں. اے اللہ ہم سے تو، اے اللہ فون کے اوپر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اے اللہ ہمیں تو تصویروں سے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. اے اللہ اگر ہماری کسی اولاد کے ساتھ یہ ہو جائے، اے اللہ اگر ہمارے کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ ہو جائے، یا ہمارے اپنے ساتھ یہ ہو جائے، اے اللہ ہم تو برداشت نہیں کر پائیں گے. اے اللہ ہم سے سب سے پہلے تو آپ ہی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. اے اللہ ہم تو نہ جانے کیا کیا القاب اور الفاظ استعمال کرنے شروع ہو جائیں گے. اے اللہ ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں. اے اللہ آپ نے ہمیں نعمتوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں پھولوں کی سیج کے اوپر رکھا ہوا ہے. اے اللہ آپ نے تو ہمیں سونے کا چمچہ دے کر کے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اے اللہ چاندی کا چمچہ دے کر کے اس دنیا میں پیدا فرمایا. اے اللہ تو ہمارے سفر کے لیے ہمیں گاڑیاں عطا فرمائیں، اے اللہ ہمیں اتنا سکون والا ماحول عطا فرمایا. اے اللہ ہمارے اپنے ہی دوست احباب جو ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر پانی نہیں آتا، بجلی نہیں آتی. اے اللہ ہم جو پاکستان کے باہر رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں نہیں دیکھنی پڑتی. اے اللہ کتنی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں. اے اللہ ان نعمتوں کا اگر ایک دن آپ نے ہم سے حساب دے دیا، اے اللہ ہمارے پاس آپ کے پاس آپ کو جواب دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہے. اے اللہ ہماری تو زبانیں گھس گئیں، دانت گھس گئے نعمتیں کھاتے کھاتے، لیکن اے اللہ آپ کا شکر ابھی تک ہم نے ادا کرنا نہیں شروع کیا. اے اللہ آپ کی نافرمانی سے بچنا ہم نے ابھی تک شروع نہیں کیا. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ، اے اللہ اتنا نعمتوں کا والا معاملہ کیا ہے، تو اے اللہ بس اسی کے اندر رہتے ہوئے اے اللہ ہمیں آپ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو چھوٹی چھوٹی سی آزمائشیں اگر ہماری زندگی میں آئی بھی ہیں، اے اللہ ان کے اوپر صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کو اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ سمجھنے کی کہ اللہ توفیق عطا فرما کے، اے اللہ اپنی طرف رجوع کے ساتھ پلٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ سنتوں کی رہائش کرنے کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دین کی خدمت اور دین کی فکر کے لیے، اے اللہ دوڑنے والوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہم حساب کتاب کے، اور اے اللہ ہم آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ اپنی اولادوں کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ اپنے گھر بار کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ اپنی عقلوں کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ بس آپ اپنی بندگی کے لیے ان کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنی بندگی والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کے اوپر، صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر چلنے کی اور اے اللہ دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ بلا حساب کتاب ہی اے اللہ ہمارے ساتھ کوئی عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنی جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے اندر سے کوٹ کوٹ کے نکال دیجئے، چاہے یہ دوسروں کی محبت اور دنیا کی ظاہری آسائشوں کی محبت ہو، چاہے یہ اپنی خواہشات کی محبت ہو، اپنے نفس کی محبت ہو، اپنے حب جاہ ہو یا حب مال ہو یا کسی قسم کی بھی محبت ہو، اے اللہ ان سب کو اپنی محبت سے تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کی عورتوں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بڑوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ اپنی پریشانیاں بیان کریں، اے اللہ ان کے ناموں سے بھی آپ واقف ہیں، ان کی پریشانیوں سے بھی آپ واقف ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما کر کے، اے اللہ ایک آخرت کی فکر کے لیے سب کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ دین کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، اے اللہ ذاتی ہوں یا کسی قسم کی بھی ہوں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس میں جو اچھی بات تھی اے اللہ آپ کی توفیق سے تھی، اور اے اللہ جو غلط اور بری بات تھی وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی غلطیوں کی وجہ سے تھی، اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، ہمارے اساتذہ کرام مشائخ العظام، اے اللہ ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے ساتھ جو آپ نے نسبت عطا فرمائی، اے اللہ اس کی اے اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے مشائخ کے سامنے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حوض کوثر کے اوپر اے اللہ دوستانہ ملاقات کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ساتھ دوستانہ ملاقات کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دشمنوں کے راستے کے اللہ صف میں ہم میں سے کسی ایک کو بھی نہ کھڑا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے اے اللہ دھو کر کے دور فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جو مانگی اور جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ضرورتوں سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، اپنے غیبی خزانوں سے ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا والوں کے حوالے ہو جانے سے بچا دیجئے، اے اللہ ناقدروں کے حوالے ہو جانے سے بچا دیجئے، اے اللہ عزت رفتہ کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ایک طالبہ ہیں ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور والدہ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا، ایک اور طالبہ کی والدہ کا ابھی کچھ دیر پہلے ہی صبح کے وقت یا رات کے وقت انتقال ہو گیا، اے اللہ ان تمام متوفین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ آگے کے تمام مراحل کو ان پر آسان فرما دیجئے، اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.